الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے اور حرم پاک ہے. الحمد للہ حرم پاک سے یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور مکہ مکرمہ میں، مطلب یہ شاید ہمارے اس سیشن کا آخری دن ہے، کہ اگلے دن انشاءاللہ آنے کل یعنی ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں. چونکہ اس دن ہم لوگ فہم التصوف کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو آج شروع کرتے ہیں قناعت سے. حقیقت قناعت، لذات کی تحصیل میں مبالغے سے اپنے نفس کو روکنا قناعت کی حقیقت ہے. اگر کسی لذت والی چیز کی طرف طبعی میلان ہی نہ ہو تو یہ غیر اختیاری ہوگا. اس کو یہ حاصل ہے، وہ امتحان سے بچا ہوا ہے، لیکن اس پر اس کو اجر نہیں مل رہا. لیکن اگر میلان ہو لیکن عقلاً اپنے نفس کو سمجھائے کیا کہ چیزیں فانی ہے، ان میں مشغول ہونے سے سوائے پریشان ہونے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اپنے نفس کو مجاہدات کے ذریعے سے توڑے پر اگر راضی کیا جائے، اس سے جو کنایت حاصل ہوگا وہ مطلوب ہے اور ماجور ہے. اور چونکہ زہد کا نتیجہ ہے، اس کے لیے زہد کے باب کا مطالعہ کیا جائے. اس کو ہم دوسرے رنگ میں بھی انشاءاللہ بیان کر سکتے ہیں. قناعت اصل میں ایک خاص مقام بھی ہے جو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر سالک کو حاصل ہونا چاہیے. مقام اور اس میں یعنی کیا فرق ہے، یعنی حال میں؟ اصل میں حال تبدیل ہوتا ہے، مقام اسٹیبلش ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر استمرار نصیب ہو جاتا ہے، استقامت نصیب ہو جاتا ہے، اور استقامت کا اللہ پاک کے ہاں امر ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو استقامت چونکہ مطلوب ہے اور اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں. اب یہ جو قناعت ہے یہ ایک مقام ہے، لیکن یہ مقام حرص کو ختم کرنے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ حرص اس کا ضد ہے اور رذیلہ ہے. بس اگر حرص کو ختم کیا جائے گا تو مقام یہ قناعت کا خود بخود حاصل ہو جائے گا. اس وجہ سے آج کل کے حالات کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ رذائل پر زیادہ اپنی توجہ مرکوز کر لے، اور مقام کے بارے میں سالک کو زیادہ سوچنا نہ ہو بلکہ اس کو رذائل کو دور کرنے کی طرف زیادہ توجہ. اس کی وجہ ہے کہ رذائل کا جو رد ہے اور رذائل کو جو دور کرنا ہے، یہ ہمارے لیے مطلب ضروری ہے اور ہمیں کرنا پڑے گا، اور اگر اس میں کمی ہے تو وہ نقص ہے. تو لہٰذا جب تک اس کی کمی ہوگی تو اس نقص پر نظر ہوگا اور انسان اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھے گا. دوسری طرف مقام جزوی طور پر بھی حاصل ہو جائے تو مقام پر نظر پڑے گی کہ مجھے فلاں مقام اتنے درجے میں حاصل ہو گیا، تو اس کے لحاظ سے اس کی نظر چونکہ اس پر پڑے گی تو اپنے بارے میں کچھ سوچ آئے گی کہ میں کچھ بن گیا ہوں، حالانکہ بنا نہیں ہے، بگڑ رہا ہے، عجب کی بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رذائل کو دور کرنے پر سوچیں. ہاں جی، رذائل کو دور کرنے پر سوچیں. یہ مطلب یہ بہت ہی عام یہ ریفرنسنگ کی بات ہے، اور یہ ہر چیز کے اندر مطلب دیکھیں مطلب کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ جو سیکنڈ پوزیشن پہ آتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی، اور دوسرا پاس بھی ہو جائے تو مقبول رہتا ہے کہ وہ آج کیا بات ہوگی. اب سے ریفرنسنگ کی بات ہے کہ اس کی نظر کس چیز پر ہے. تو جس کی نظر ٹاپ پوزیشن پر ہے تو وہ سیکنڈ پوزیشن میں بھی مطلب جو ہے نا وہ مطمئن نہیں، اور جس کی نظر محض پاس ہونے پر ہے تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ اسی کی طرف ہی زیادہ وہ بات کرے گا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ریفرنسنگ کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں. تو یہ قناعت کی جو حقیقت ہے وہ یہی بات ہے کہ جو حرص ہے اس کو دور کیا جائے. حرص جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں تھوڑے پر قناعت نہیں ہوتا, بلکہ وہ زیادہ چاہتا ہے, بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ چاہتا ہے. یعنی اس کو مطلب یہ خیال ہوتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ میرے پاس ہو. اور یہ چونکہ بہت زیادہ ورسٹائل چیز ہے, مثلاً جاہ کے لحاظ سے بھی وہ کیا ہوتا ہے, حرص ہو سکتا ہے, آدمی ٹاپ سے ٹاپ پوزیشن پہ جانا چاہے. ہاں جی, باہ کے لحاظ سے بھی ہو کہ تمام لذتوں کو انسان جمع کرنا شروع کر لے, اور مال کے لحاظ سے بھی حرص ہوتا ہے کہ انسان بہت سارا مال اپنے سوا جمع. تو ان کی جو نفی ہے یہ اصل میں قناعت کے حکم آئے گا. تو اس نفی کو اسٹیبلش کرنا اور اس پر مطمئن ہو جانا, اور قناعت مطلب جس کو کہتے ہیں نا, یعنی اس چیز کو مطلب دنیا کی فنا کے ساتھ متعلق کر کے اس سے اپنے دل کو ہٹانا, یہ بہت ضروری ہے. یہی اس کا حق ہے. حلم, حقیقت حلم یہ غضب کی ضد ہے. نفس کا ناگوار بات پر بھڑکنے سے رکنا حلم کہلاتا ہے. حلیم, حلیم اس کو کہتے ہیں جو یعنی برداشت کرتا ہے, جو مطلب یہ ہے کہ مطلب ناگوار بات اس کو ہو اگر ہو تو اس کو برداشت کر سکتا ہے, تو اس کو حلیم کہتے ہیں. جس شخص میں حلم ہوتا ہے وہ حلیم کہلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کے پیش نظر ناگوار باتوں سے درگزر فرماتے ہیں. بس حلیم شخص بھی اپنے غصے پر قابو پا کر اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, جس کا ہمیں حکم بھی ہے. یہاں ذرا اللہ تعالیٰ کی صفت تنزیہ کی طرف غور بھی کرنا چاہیے کہ برداشت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ برداشت اس کو کہتے ہیں نا جیسے کسی چیز کی تکلیف ہو رہی ہو اور اس کو یعنی برداشت کر دو, حالانکہ ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور ہر چیز ارادے کے ساتھ کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ الفاظ آ گئے کہ باتوں سے درگزر فرماتے ہیں, یعنی جو اللہ پاک کی مشیت کے خلاف ہے ان باتوں سے درگزر فرماتے ہیں. اور مطلب ظاہر ہے کہ جس شخص کے اندر یہ صفت ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے کسی اس خلق کا جو ہے نا مطلب وہ حامل ہوگا. حلم حاصل کرنے کا طریقہ, غصہ کو کا زائل کرنا اور غصہ کا علاج بار بار سوچنا, جو کہ اخلاق رذیلہ کے بیان میں گزر چکا ہے, اس کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اصل میں اس میں زیادہ تر جلدی مچانے سے بھی کام خراب ہوتا ہے. یعنی ایک انسان نتیجہ جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں, مثلا ایک بچہ ہے, اس بچے کے اندر سمجھ نہیں ہے. ہاں جی, تو اب میں غصہ ہوں اس پر, حالانکہ وہ تو ایک دفعہ ایسا ہوا مجھے جب بچہ تھا تو مجھے نماز پڑھانا والد صاحب سکھا رہے تھے. اب ظاہر ہے بچہ تو غلطی کرتا ہے, اب میں غلطی کرتا ہوں حضرت خوب بھڑکتے ہو جانا ایسا نہ کرو یہ وہ. تو ہماری ایک چچی تھی جو عمر میں ہمارے والد صاحب سے بھی زیادہ تھی, تو وہ آئی ان کے سید رشاد تھا سکے دیے طریقے سے رکھا لگ مسخی, یعنی کیا کر رہے ہو اس طرح کی, اسے بھی نماز پڑھنے سکھانا ہوتا ہے. تو وہ آ گئی وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی, اور پھر وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ مجھے آرام آرام سے سکھا رہی تھی, پھر جو ہے نا مطلب خوش ہوتی تھی, اور پھر جو ہے نا وہ طریقہ. تو اس طریقے سے پھر میں نے نماز پڑھنا سیکھا. تو اب اس پہ ظاہر اور کچھ نہیں تھا, جلد بازی تھی. یعنی ایک بچے سے یہ توقع کرنا کہ یہ بڑے جیسا نماز پڑھے تو یہ تو ناممکن ہے. ہاں جی, اس کو وقت کے دینا پڑتا ہے. اب یہ جو وقت دینے کا نظام ہے یہ بھی حلم کا حصہ ہے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ انسان, یعنی جو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے کمزوریوں کو جانتا نہیں, نیچرلی جو نیچرل کمزوریاں ہیں ان کو اگر جانتا نہیں, ایک ہوتے اختیاری کمزوری, ایک ہوتے غیر اختیاری, مطلب اس کے وہ جو ہے نا اس کے بس میں نہیں, ایک پروسیس کو ایک خاص ٹائم میں ہونا ہے. تو اگر اس ٹائم کو نہیں دیا جائے گا تو پھر تو نقصان ہو جائے گا, تو سمجھے گا نہیں. تو یہ مطلب ایک بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان سے کی نگاہ سے مخفی ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے پھر یعنی غصہ آتا ہے. اور اس کو روکنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ کیا میں اس طرح جلدی ٹھیک ہو گیا تھا. انسان کے طور پر اگر انسان اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں اتنا جلدی ٹھیک ہو گیا تھا کہ میں دوسرے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں جی, تو تو اس بات کو سوچنے سے بھی اس کا علاج ہو جاتا ہے. صبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایو الذین آمنوا اصبروا, یعنی اے ایمان والو صبر کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن ان امر کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا لمومن انصابت سراء شکر فکانت خیر اللہ وان اصابت الضراء صبر فکانت خیر اللہ رواہ مسلم. یعنی مومن پر تعجب ہے کہ اس کے ہر بات میں بہتری ہے اور یہ کسی کو میسر نہیں مگر مومن ہی کیوں ہے. اگر اس کی خوشی اس کو خوشی پہنچے تو شکر کرتے ہیں, اگر اس کی سختی پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اس کے لیے خیر بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دو حالتیں انسان کی ہوتی ہیں, یا خوشگوار حالت ہوتی ہے یا نہ خوشگوار حالت ہوتی ہے, اس کے علاوہ تیسری حالت بنی. تو اگر خوشگوار حالت ہے تو شکر کا موقع ہے, اس پر شکر کرے, اور نہ خوشگوار حالت ہو تو صبر کا موقع ہے تو اس پر صبر کر لے, اور دونوں صورتیں میجر ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے لیے صبر کی شکر اونٹنی پر بیٹھنا بہتر ہے یا شکر کی اونٹنی پر بیٹھنا بہتر ہے, کیونکہ دونوں میں اجر ہے. اور اس پر علماء اکرام کے اندر بڑے مباحث ہوئے, مشائخ کے اندر بھی, کہ صبر سے اونچا مقام ملتا ہے یا شکر سے اونچا مقام ملتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے, تو حضرت نے فرمایا واللہ احب الشاکرین, اللہ پاک شکر کرنے کو پسند کرتا ہے شکر کرنے والوں کو, اور ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فرمایا ان میں جو فرق ہے بس وہی. ہاں جی, تو یہ والی بات حقیقت ہے صبر, یہ بھی ایک مقام ہے صبر کا ان 10 مقامات میں. انسان کے اندر دو قوتیں, ایک دین پر ابھارتی ہے اور دوسرا ہوائے نفسانی پر. سو پہلی قوت کو دوسری قوت پر غالب کرنا صبر ہے, اور اس کی حقیقت ہے حبس النفس علی ما تکرہ, ان ناگوار بات پر نفس کو جمانا اور مستقل رکھنا, آپ اسے باہر نہ ہونا. نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کچھ کرنا پڑتا ہے اور کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے, تو جو برداشت کرنا ہے وہ کیا ہے, وہ صبر ہے. اور سستی اگر اس میں ہو تو سستی کے خلاف کام کرنا یہ صبر ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ صبر جو ہے یہ ہر دین کے کام میں آتا ہے, یعنی عبادات میں بھی ہے, معاملات میں بھی ہے, معاشرت میں بھی ہے, اخلاق میں بھی ہے, ہر چیز کے اندر صبر کا پہلو ہے. حقیقت صبر. اچھا یہ تو ہو گیا تشریح. صبر کی 3 قسمیں, عمل کی پابندی پر صبر, اس کو مواظبت کہتے ہیں, عمل کرتے وقت صبر, اور کسی عمل کے نہ کرنے پر صبر. عمل کی پابندی پر صبر ہے کہ نفس کو کسی کام پر روک لینا, اس پر جم جانا اور قائم رہنا, مثلا نماز زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کرنا اور بلا ناغہ ان کو ادا کرتے رہنا. اور عمل کرتے وقت صبر ہے کہ عمل کے وقت نفس کو دوسری طرف التفات کرنے سے روکنا, طاعت بجا لینے کے وقت ان کے ارکان کو مآداب کی اطمینان سے ادا کرنا, اور ہمتن متوجہ ہو کر کام کو بجا لینا, مثلا نماز پڑھتے ہوئے پڑھنے کڑا ہوئے یا ذکر میں مشغول ہے تو نفس کو یہ سمجھا دے کہ تم اتنی دیر تک سوائے نماز یا ذکر کے اور کوئی کام تو کر نہیں سکتے, تو پھر ان کاموں کی طرف توجہ فضول ہی ہے, تو میں کیوں ان کاموں کی طرف توجہ کروں, اتنی دیر تک تجھ کو نماز یا ذکر ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. تیسری قسم کسی عمل کے نہ کرنے پر صبر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے روکے اور اس سے بچے. نیز حالات 2 قسم کے ہوتے ہیں, نعمت اور مصیبت. نعمت سے مسرت ہوتی ہے اور مسرت کی وجہ سے منعم کے ساتھ محبت ہو جاتی, بخلاف مصیبت کے قسم ناگواری تو اور صبر کا موقع مصیبت ہے, اور مصیبت کہتے ہیں اس حالت کو نفس کو ناگوار ہو. اس کی 2 قسمیں, ایک صورتی مصیبت اور دوسرا حقیقت مصیبت. جس ان کے بعد وہ پریشانی بڑھے وہ تو گناہوں کی وجہ سے ہوگی, اور حقیقت مصیبت ہو جس سے تعلق محلہ میں ترقی ہو تسلیم و رضا زیادہ ہو, حقیقت مصیبت نہیں بلکہ صورت مصیبت ہے. عارفین کو مصیبت کا احساس تو ہوتا ہے لیکن بوجہ ادراک لطیف ہونے کی دوسرے زیادہ احساس, مگر ان کا رنج و غم حد سے بڑھتا نہیں کیونکہ ان میں ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے. مصائب سے بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. بدعوی شریف میں کہ بعد وقت اللہ اپنے بندے کو کوئی خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتے جس کو اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت یا مرض میں مبتلا کر دیتے جس سے وہ درجہ عالیہ کو پا لیتا ہے. اکتلا فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مصیبت اور غم کے وقت زبان کو انا للہ و انا راجعون کے ورد میں مشغول کیا جائے اور دل کو اس کے معنی کے تصور میں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ملک ہیں اور مالک کو ہر قسم کے تصرف کا اپنی مملوک میں اختیار ہے. غلام کو چاہیے کہ مالک کے تصرف پر راضی رہے، اس لیے اس موقع پر تصرف حق پر راضی رہنا چاہیے. مصیبت کے وقت اول تو اپنے گناہوں کو یاد کرے تاکہ اپنے خطاؤں کا استدار ہو کر مصیبت سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اپنے خطاؤں پر جو سزا ہوتی ہے اس سے دوسروں کو شکایت نہیں ہوتی بلکہ انسان خود نامے ہوتے ہیں کہ میں اس قابل تھا. پھر اجر کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت ثواب رکھا ہے، یاد کر کے غم کو الگ کرے، ہلکا کرے اور مصیبت میں ثابت قدم ہے. خدا تعالیٰ کی شکایت نہ کرے، کوئی بات ایمان اسلام کے خلاف دل و زبان پر نہ لائیں، اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، کیونکہ یہ خیال خطرناک ہے. اس سے تعلق ضعیف ہوتے اور رفتہ رفتہ ظاہر ہو جاتے ہیں. صاحب کو سزا سمجھے، آزمائش سمجھے، اس کے ثواب کو یاد کرے. شریعت نے مصیبت کے وقت صبر تحمل کی تعلیم دی، اس پر کاربند رہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ ہر مصیبت پر نعم البدل ملتا ہے، اس میں نفع ضرور ہوگا آخرت میں اور دنیا میں بھی، اگرچہ دنیائی نفع ابھی سمجھ میں نہ آئے. صبر ایک مقام ہے اور اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. نا صبری یا بے صبری یہ اصل میں اس کا ضد ہے. بس جس میں صبر نہیں ہوتا تو اس کے بہت سارے کام خراب ہو جاتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. ایک بات جو شدہ بات ہے، اللہ کا فیصلہ بہترین ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے وہ تشریح فیصلہ ہے چاہے وہ تکوینی فیصلہ ہے. تو تشریح فیصلوں پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. یہ نماز کا حکم دیا ہے، نماز خاص اوقات پر ہے، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، ان اوقات میں اپنے آپ کو جگائے رکھنا، تیاری کرنا نماز کے اوپر، اپنے آپ کو پابند کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ اس کا صبر ہوگا. اس طرح روزہ ہے، شریعت میں مقرر ہے ایک مہینہ روزے رکھنے پڑیں گے، اس میں کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جن میں انسان کھا سکتے ہیں ورنہ نہیں کھا سکتے. تو اپنے نفس کو اس پر قائل کرنا کہ اللہ کا فیصلہ اچھا ہے، اس وجہ سے مجھے اس کو ماننا چاہیے، چاہے وہ مجھے سمجھ آئے نہ آئے. اس طریقے سے زکوٰۃ ہے، اب مال سے پیسے جدا کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اچھا ہے، میرا فیصلہ کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے زکوٰۃ دینا چاہیے. اس طرح حج کا حج کی بات، اس طرح پھر معاملات کی بات ہے، معاملات تو ہوتے ہی مال سے متعلق ان تمام چیزوں کے، تو اس میں تو انسان اور بھی کمزور ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اس پر راضی کرنا کہ میں اگر کسی کا حق دباؤں تو آئندہ وہ مجھ سے لے گا، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہوا سوائے نیکیوں کے، تو میں اس کو اپنی نیکیاں کیوں دوں؟ دنیا میں اس کو حق دے دوں تاکہ مجھ سے وہ حقیاں نیکیاں نہ چلی جائیں. تو اس طریقے سے جو تشریح فیصلے اللہ تعالیٰ کے، اس پر دل سے راضی ہو جانا، یہ صبر کا باعث ہے. اور تکوینی فیصلے، مصیبت، تکلیف، پریشانی، یہ جو بھی ہیں، تو اب ظاہر ہے ایک سزا ادھر ہے، اللہ تعالیٰ بچائے رہے کو، اور ایک سزا ادھر ہے. ادھر کی سزا کی وجہ سے اگر ادھر کی سزا سے بچ جائے تو کتنی بڑی بات ہے. لہٰذا اگر سزا بھی ہو تو یہ اس میں بھی حکمت ہوگی. ہاں جی، اور مطلب یہ کہ اس کے لیے جیسے کسی پر حد جاری ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا کہ یہ سزا جو ہے اس میں میرا خیر ہے، کیونکہ وہاں کے اس سے میں بچ جاؤں گا. وہ صحابہ کرام تو اپنے آپ کو خود پیش کرتے تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مصیبت ہے وہ اجر کا باعث، کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتے ہیں مقام، لیکن انسان اپنے اعمال سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ پاک اس کو غیر اختیاری طور پر اضطراری طور پر کسی مصیبت میں مبتلا کر لیتے ہیں, اور پھر جب وہ صبر کر لیتا ہے تو صبر سے وہ چیز کو حاصل کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے بلائیں اور مصیبت مصائب اگرچہ تکلیف دہ ہیں لیکن یہ دائر مفید ہوتی ہیں. اور حضرات تو فرماتے ہیں کہ برسوں کا اختیاری مجاہدہ یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے ایک دن کا غیر اختیاری مجاہدہ. تو چونکہ اس میں فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ تکالیف اور پریشانیاں جو آتی ہیں اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور صبر کرنا یہ لازمی ہے. اور تیسری بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ کا اہل سمجھے اور اس کو اپنے اس لحاظ سے کم سمجھے کہ مجھے میرے ساتھ تو بہت نرمی کا معاملہ کیا گیا, پر شکر کا موقع ہوتا ہے. اور مصائب کے اوپر شکر جو ہے یہ پھر اعلیٰ درجے کی طرف انسان کو لے جاتا ہے, جو عام لوگ نہیں کر سکتے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ اس مقام کو حاصل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو صبر کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ تشریعی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے, چاہے وہ تکوینی فیصلے اللہ تعالیٰ کے, ان فیصلوں کو پر دل سے ان فیصلوں پر دل سے اپنے آپ کو قائل کرنا اور ان میں اس میں اپنے لیے بہتری سمجھنا یہ صبر کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے اور صبر جو ہے نا وہ تقریباً ہر حکم کے اندر شامل ہے. لہذا جو صبر نہیں کرتا تو وہ دین پر چلنے سے محروم رہتا ہے, کیونکہ جہاں جہاں پر دین کا حکم ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ الجھ جاتا ہے. عین ممکن ہے کہ زبان سے کچھ ایسے کلمات کے دل سے وہ سارا مان جائے. تو اس وجہ سے انسان کو, اب میں ایک مثال لیتا ہوں, عورت ہے, عورت کی ذات. اب عورت کو اللہ جل شانہ نے کچھ خاص صفات عطا فرمائی ہیں, لیکن اس کی مثال نگینے کی طرح ہے. تو اس میں یہ کہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے, تو حفاظت جو کی جاتی ہے تو حفاظت کرنے والے کو باقاعدہ اس کا سختی کے ساتھ ہدایت ہوتی ہے کہ یہ ایسا نہ خراب ہو, ایسا نہ خراب ہو. اب اس کے لیے مردوں کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کو یہ نہ کرنے دیں, یہ نہ کرنے دیں, تو اس پر بعض عورتیں جذبت ہو جاتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے, اور زبان سے کبھی کبھی ایسی زبان سے بات نکال بھی لیتی ہیں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو عورت اپنے آپ کو عورت سمجھے اور مومنہ ہو تو وہ لیا ہے. جو اپنے آپ کو عورت سمجھے کہ میں عورت ہوں, کیونکہ ضد اس میں شیطان یہی ڈالتا ہے نا کہ تجھ میں کیا کمی, تیرے ساتھ کیوں ایسا معاملہ ہے. تو جب اس کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے فائدے کے لیے کیے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے یہ باہر غیر مسلم عورتیں جب مسلمان ہوتی ہیں ان سے جب بھی انٹرویو وغیرہ لیا جاتا ہے تو عورتوں کے لیے جو سخت چیز ہے یعنی پردہ, وہ اس کو سب سے زیادہ ویٹ کرتی ہیں اور اس کو زیادہ پسند کرتی ہے, اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں جو ہے نا وہ بری نظروں سے اللہ تعالیٰ نے بچائے ہوئے, وہ جو چپتے ہوئے نظر ہوتے تھے نا ہمارے اوپر وہ جناب نہیں ہے. یہ ظاہر مطلب ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ کنٹراسٹ ہے ان کے پاس, انہوں نے ایک یہ لائف سٹائل دیکھا ہے. اب یہ دوسرا لائف سٹائل جب ان کو ملتا ہے تو ان کو کمپیئر کرتے, اس وجہ سے مطلب جناب وہ مثال کے طور پر ایک عورت مسلمان ہوئی تھی وہاں یورپ امریکہ وغیرہ میں, وہ یہاں آئی تو ہمارے جو ماڈرن خواتین ان سے ملی تو ان نے کہا جی آپ کے یہاں تو نہ باوج کی لڑائی ہے, نہ نند کی, نہ ساس کی, اور بڑی آزادی ہے, لوگ محنت اپنے مطلب جاب کرتی ہے اور انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, یہ فائدہ ہو وہ فائدہ ہو, وہ سب سنتی رہی. آخر میں اس نے کہا کہ شکر کرو کہ تمہاری فیملی لائف موجود تو ہے, ہمارے یہاں تو فیملی ہے ہی نہیں, ہمارے یہاں تو فیملی ہے ہی نہیں, تو باوج کی لڑائی کیا ہوگی, وہ ساس کی لڑائی کیا ہوگی, بابی کی کیا ہوگی, یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں, تم شکر کرو کہ یہ چیزیں ہیں تو صحیح. تو واقعتاً یہ والی بات تو صحیح ہے کہ وہاں بالکل لائف فیملی لائف نہیں ہے, اور یہ بالکل کٹے ہوئے پتنگ کی طرح بیچاری رہتی ہے, کٹے ہوئے پتنگ کی طرح. یہ خود مجھے معلوم ہے کیونکہ میں نے ایک دفعہ جو نماز کے لیے گیا تھا تو جہاں نماز پڑھتے تھے تو وہاں ایک لڑکی, چونکہ دکان تھا تو جو دکاندار صاحب تھے ہمارے ساتھی, تو ان سے باتیں کر رہی تھی, میں تو سیدھا نماز پہ چلا گیا. نماز میں نے پڑھی تو وہ چلی گئی تھی. مجھے کہا کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی. میں نے کہا مجھے کیا پتا, آپ سے کہہ رہی. کہتے وہ آپ کو غور کر دیکھتی تھی, کہتے دیکھو نہیں کتنے مزے سے اپنی بات کر رہا ہے, کاش میرے والد ایسے ہوتے, یہ ہماری کوئی زندگی ہے, گدوں کی طرح کام کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا مطلب لے کے مطلب آفٹر نون میں ہم بار میں جاتی ہے, ناچتی ہے جب خوب تک جاتی ہے, پھر آ کے دیر ہو جاتی ہیں, پھر صبح اٹھتے ہیں, پھر وہی گدوں کی طرح کام. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی ہم کیا اس لیے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ ان کے آبزرویشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جن کے لیے ہمارے منہ میں پانی بھراتا ہے وہ ان کی زندگی کا تلخ حصہ ہے, چونکہ ہم لوگ اس کو نہیں جانتے. تو اللہ پاک نے جو پابندیاں لگائی وہ ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہیں. اللہ جل شانہ نے جو سوشل لائف ہمیں دی ہے وہ انتہائی محفوظ مطلب زندگی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, یعنی ایک فیملی ہے جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے, ان کے ہاں یہ پردے وردے کا نظام نہیں ہے, تو بعد میں اتنی بدگمانیاں پیدا ہو گئی کہ بالکل معاملہ ختم ہونے پہ آ گیا. تو ان کو پھر میں نے ٹھنڈا کیا, میں نے کہا نہیں, بغیر تحقیق کی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب اگر شریعت پر عمل کرتے تو کیا مسئلہ تھا؟ پردہ کرتے اور یہ ہوتا تو پھر ایسے مسئلہ ہی نہ ہوتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ شریعت نے ہم کو جو جن چیزوں کے پابند کیا اس میں ہمارے لیے بڑے فائدے. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. تو اس پر ہی مطلب اپنے آپ کو جب ہم کنوینس کرتے ہیں تو یہ صبر کی توفیق ہو جاتی ہے. اس وجہ سے صبر میں ایک تو کنسیپٹ ہے, کنسیپٹ کو ایوالو کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ برداشت ہے, یعنی وقتی طور پر برداشت ہوتی ہے. ہاں جی, اس کے لیے مجاہدات کیے جاتے ہیں, اور برداشت جتنا جتنا انسان برداشت کرتے ہیں اتنا اتنا اس میں صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہم لوگ کو بھی ظاہر مطلب یہ کہ اس کا کوشش کرنا چاہیے. صبر کو حاصل کرنے کا طریقہ, خواہشات اور نفسانی جذبات کو ضعیف اور کمزور کرنا, یعنی ان کے سامنے ریزسٹنس کریٹ کر کے اس کو کمزور کرنا. اس ذریعے سے انسان یہ مطلب جو ہے نا وہ ان کی شر سے انسان بچ سکتا ہے. شکر, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واشکروا لی, اور میرا شکر ادا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابت سر سرا اشکر, یعنی اگر مومن کو خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے. شکر کی حقیقت کیا ہے؟ نعمت کو منعم حقیقی کی طرف سے سمجھنا, جس کا اثر منعم سے خوش ہونا ہے اور تعمیل حکم میں سرگرمی دکھانا ہے. مطلب یہ ہے کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت کو اپنا حق نہ سمجھے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک مطلب نعمت سمجھے. اور پھر سے جب اللہ تعالیٰ سے انسان اس نعمت کی وجہ سے خوش ہوتا ہے تو پھر اس چیز کو اللہ ہی کے اطاعت میں لگا دے. اگر جوانی ہے تو جوانی کو اطاعت میں لگا دے, اگر مال ہے تو مال کو اطاعت میں لگا دے, اگر رسوخ ہے تو رسوخ کو اطاعت میں لگا دے. ہاں جی, یعنی ہر چیز جو بھی ہے جس پر شکر کر رہا ہے تو اس کو اللہ جل شانہ کے لیے استعمال کر لے. تشریح, نعمت کو منعم حقیقی کی طرف سے سمجھنے سے دو باتیں ضرور پیدا ہوتی, ایک منعم سے خوش ہونا اور دوسرا اس کا ممنون ہونا, اس کی خدمت گزاری حکم پر عمل کرنے میں سرگرمی دکھانا. یعنی جو حالت طبیعت کے موافق ہو, خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری, اس حالت کو دل سے خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا, اور اپنی لیاقت سے اس کو زیادہ سمجھنا, اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا, اور اس نعمت کا جوارح یعنی اعضاء سے گناہوں میں استعمال نہ کرنا بلکہ اس نعمت کو اس کی رضامندی میں استعمال کرنا شکر ہے. اور یہ ہو سکتا ہے جب کہ مخلوق کی پیدائش کے اغراض و مقاصد اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ کیا کیا چیز کس کس کام کے لیے پیدا ہوئی. مثلا آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اس کا شکر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور علم دین کی کتابوں کے پڑھنے کو پڑھنے اور آسمان و زمین جیسے بڑی مخلوقات کا اس غرض سے مشاہدہ کرنے میں صرف کرے, یا تو عبرت حاصل ہو اور خالق برتر کی عظمت و کبریائی سے آگاہی یا علم حاصل ہو جس سے خالق کی عظمت کا پتہ چلے, اور جو ہم سے چاہتا ہے وہ معلوم ہو. یہ سطر کے دیکھنے اور غیر عورت پر نظر ڈالنے سے اور دیگر ممنوعات سے روکے. اس طرح کان بھی ایک نعمت ہے, اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو ذکر الہی ان کی باتوں کے سننے میں استعمال کرے جو آخرت میں نفع دے, اور ہجو اور لغو اور فضول کلام سننے سے روک لے. زبان کا شکر ہے کہ اس کو یاد خدا, حمد و ثنا اور زیادہ شکر میں مشغول رکھے, اور تنگ دستی اور تکلیف میں شکو شکایت سے باز رہے. کہ اگر کوئی حال بھی پوچھے تو شکایت کا کلمہ زبان سے نکلنے نہ پائے, کیونکہ شہنشاہ کی شکایت ایسے ذلیل و دبس غلام کے سامنے کرنا جو کچھ بھی نہیں کر سکتا بالکل فضول اور معصیت میں داخل ہے, اور اگر شکر کا کلمہ نکل گیا تو طاعت میں شمار ہوگا. صرف زبانی الحمدللہ کہنا جبکہ دل میں من و نعمت کی قدر نہ ہو, محض درجہ عنوان میں ہے یہ چھلکا ہے جس میں گری نہیں, یعنی محض الفاظ شکر ہے معنی شکر نہیں, اور جب معنی شکر نہیں تو اس کی مثال بادام کے اس نرے چھلکے جیسی ہے جس میں گری نہ ہو, کہ محض چھلکے کو بادام لوگ نہیں کہتے. اس طرح ہر عمل کا مغز اور روح ہے اور ایک پوست اور صورت ہے. پس شکر کی روح یہ ہے کہ منعم اور نعمت کو دل سے قدر ہو. ابتدائی درجہ شکر تو مرتبہ عقلی ہے کہ وہ حق تعالیٰ کو منعم حقیقی جانے اور عقلاً اس کی قدر پہچانے, اور انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ اس کا اثر تبا جوارح اور اکاط سکنات میں نمایاں ہو, یعنی تمام اعتقادات عبادات معاملات اخلاق اور معاشرت وغیرہ شریعت کے مطابق ہو. شکر حاصل کرنے کا طریقہ, حق تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا اور یاد کرنا اور ہر نعمت کو اس کی طرف سے جاننا, اور اس سے رفت رفت حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور شکر کا درجہ کامل نصیب ہوگا. زبان سے بھی شکر کے کلمات اس طرح کہنا کہ دل اس کے ساتھ ہو. کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا, پر جب انسان غور و فکر و مجاہدے سے جب اپنی حقیقت جان لے گا کہ میں کتنا کمزور ہوں کتنا بے حقیقت ہوں, میرے سارے جوارح صلاحیت اوقات اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی نعمت پر نظر ہوتی ہے تو دل میں بے اختیار شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے میرے جسم کے بالوں کے برابر منہ دیں اور ہر منہ میں 70 زبانیں ہوں اور سب پر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں, تو اس نعمت کا شکر کیسے ادا کروں کہ اس نے مجھے اتنی زبانیں دی ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا شکر نہ تو کرنا تو محال ہے, لیکن اس کی طلب کرنا اور اپنے آپ کو ناشکری سے بچانا اور اس سب کچھ کو کم سمجھنا ہے شکر کے طور پر قبول ہو جائے تو اس کی امید کی جا سکتی ہے. شکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے, واللہ ہم شاکرین, کیونکہ شکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ شکر نعمتوں کا بیمہ ہے, کیونکہ شکر کرنے سے کم از کم وہ نعمت جو موجود ہے وہ تو باقی رہیں گی, کیونکہ یہ بڑھوتری کا سب سے کم درجہ ہوگا, ورنہ امید کرنے چاہیے کہ اس میں اضافہ ہوگا. بس بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہے, اس میں دونوں جہانوں کا فائدہ ہے. شکر جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے, اور اس کو حاصل کر کے انسان اپنی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے کہنا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھے تو پھر ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اپنا حق سمجھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے یعنی اگر توقع زیادہ ہو اور اس سے کم مل گیا تو پھر ناشکری ہوگی, لیکن جب اپنے آپ اپنا حق نہیں سمجھے گا تو جتنا ملے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا کہ اب اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت دی ہے. لہذا شکر پہ مطلب جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, عامل ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة.